الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين. سورة غابن کی یہ آخری تین آیات ہیں، ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. یہ گویا کہ اب تک جو کچھ بیان کیا گیا اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے جس کی طرف رہنمائی کی گئی. پوری سورت ایمان کے موضوع پر، کہنے چاہیے قرآن مجید کی شاید جامع ترین سورت ہے مختصر سورتوں میں سے. سورہ اخلاص آپ کو معلوم ہے کہ توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن اس میں ایمانیات میں سے صرف ایمان باللہ ہے جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توحید کے اعتبار سے وہ ایک بہت اونچا اس کا مقام ہے، لیکن ایمانیات میں ایمان باللہ ہی کو فوکس لیا گیا. اس سورہ مبارکہ میں تینوں ایمانیات کا تذکرہ اہتمام کے ساتھ، پھر ایمان کی دعوت بڑے مؤثر انداز میں، اس کے بعد ایمان کے نتیجے میں انسان کی سوچ میں، اس کے نقطہ نظر میں، اس کے رویے میں جو تبدیلی آنی چاہیے، جو اس کا ایک لاجیکل کانسیکوینس ہے اگر اندر یقین ایمان ہو، حقیقی ایمان ہو. جن باتوں کو ہم زبان سے مانتے ہیں، اللہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. نمبر تین، آخرت، تصور آخرت، انسان کی اصل زندگی، کل زندگی یہی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی تو موت کی سرحد کے پار ہے، یہ وقفہ چھوٹا سا امتحانی وقفہ ہے. یہ ہے، جب یہ چیزیں ذہن میں راسخ ہو جائیں، دلی یقین بن جائیں، تو پھر سوچ میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے. جس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے، بہت سی باتیں آ چکی ہیں، یہ بھی سامنے آ جائے. دیکھیے، دنیا کے بارے میں آج ایک نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو بس ایک ہی مرتبہ کی ہے، ایک مرتبہ یہاں سے چلے گئے دوبارہ واپس نہیں آ سکتے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب آپ آخرت کو ہٹا دیں کہ اصل زندگی وہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، یہ بھول جائیں، بلکہ یہ کہ اصل زندگی اسی کو سمجھیں، آخرت پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے اصل زندگی. اب کیا ہے، اب کامیاب ترین کون ہے، اب سوچ کیا ہوگی کہ میں اس دنیا سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں. لوجیکل بات ہے، ایک ہی مرتبہ کی ہے، دوبارہ تو موقع ملنا نہیں. جو حاصل کر سکتا ہوں، یہ وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے، اس کو غنیمت جانوں. وہ لوگ جو بہرحال دنیا میں بڑی محنت کر کے ترقی کرتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے رات دن جاگ کر محنت کی ہوتی ہے، کیسی کچھ قربانی اپنی دے کر پھر وہ مقام حاصل کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ وہ سب دنیا کے لیے ہے, اور سب سے قیمتی شے تو یہ حیات ہے. اگر زندگی نہیں رہے گی تو میرے پاس جو اسباب, مال و دولت, جو جائیداد, سب ضائع, صفر. سب سے قیمتی شے یہ زندگی ہے. اپنے آپ کو بچانا, یہ ہے سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بہت اہم ترین کام جب آخرت نہ ہو. اور جن کا یقین آخرت پر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. کہا گیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ تھی کہ جنہیں اس زندگی کے مقابلے میں موت زیادہ عزیز تھی. وہ شہادت کی تمنا چاہتے تھے. اب یہ کوئی کمپیریزن ہے ان دونوں چیزوں کا؟ زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ لاجک یہ کہتی ہے اگر یہی زندگی اصل زندگی ہے تو پھر کامیابی یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سب سے زیادہ بچاؤ, کسی خطرے میں نہ ڈالو, اور زیادہ سے زیادہ موج اٹھاؤ. یہ کامیاب آدمی. اور جب حقیقت آ گئی, آخرت پر ایمان آ گیا, تو یہ زندگی یہ تو ہے امتحان. یہاں جو کچھ ہے اس کی حقیقت مچھر کے پر سے زیادہ نہیں. اور میرے لیے اصل کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے کر ابدی زندگی حاصل کروں, حیات جاویداں حاصل کروں. تو اب شہادت انسان کی لازمی امنگ بن جائے گی. یہی بات ہے جو ایک حدیث میں آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات علی شعبۃ من النفاق. جو شخص مر گیا اس حال میں کہ نہ تو اس نے کبھی کسی غزوے میں, جہاد میں حصہ لیا, اور نہ کبھی اس کی آرزو اس کے دل میں کبھی پیدا ہوئی کہ میں اللہ کی راہ میں جو ہے لڑتا ہوا مارا جاؤں, شہادت کی موت پاؤں. اگر یہ آرزو بھی نہیں ہے تو فقط مات علی شعبۃ من النفاق. یہ شخص ایک درجے کے نفاق پر اس کی موت واقع ہوئی ہے. اور نفاق کیا ہے؟ ایمان کی ضد ہے. یہ ہے اصل حقائق. چنانچہ سوچ میں زمین آسمان کا ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے حقیقی ایمان کے نتیجے میں, جو آج نہیں نظر آ رہا ہمیں. آج ہم سب کی سوچ وہی ہے جو ساری دنیا کی سوچ ہے, الا ماشاء اللہ, ایکسپشنز ہیں لیکن بہت ہی کم. چنانچہ وہ بیان ہوئے, ان کا صرف میں اس وقت صرف گن کر بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلی شے جو حاصل ہوتی ہے ایمان کے نتیجے میں, جو ذکر یہاں پر کیا گیا, تسلیم و رضا کی کیفیت. نمبر دو, تفصیل میں بیان کر چکا ہوں پہلے. نمبر دو, زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت. اس لیے کہ یہی راستہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے آخرت کی کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہے. نفس کی اطاعت نہیں ہوگی, باطل نظام کی اطاعت نہیں ہوگی, غیر اسلامی رسوم و رواج کی اطاعت نہیں ہوگی. میں تو زندگی گزاروں گا اس طریقے پر جو اللہ نے بتایا اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے, اسوہ کاملہ. اسوہ کاملہ ہم سب کہتے ہیں, عشق کا دم خوب بھرتے ہیں, لیکن اس رستے پر جلنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ہے فرق جو واقع ہوتا ہے. تو دوسری چیز اطاعت, تیسری اللہ پر توکل. اللہ پر یقین ہے واقعی, اس اللہ پر جو کل کائنات کا مالک ہے, جس کے ہاتھ میں پوری اقتدار ہے پوری کائنات کا. تبارک الذی بیدہ الملک, جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. تو توکل تمہارا اسباب پر نہیں ہوگا, اللہ کی ذات پر ہوگا اگر اس رب پر یقین. یہ بھی ٹیسٹ ہے, لٹمس ٹیسٹ کے اندر ایمان ہے یا نہیں, ہمارا توکل کن چیزوں پر ہے. اسی لیے جو اسلامی شعائر ہیں, اسلامی آداب ہیں, الحمدللہ اس میں سے ہم بہت سے پر عمل تو کرتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ کل میں یہ کر لوں گا انشاءاللہ, اگر اللہ چاہے گا. اگرچہ ہم نے اپنے طرز عمل سے ان لفظوں کی معنویت کو بھی کھو دیا. اب کوئی شخص وعدہ کر کے کہتا ہے انشاءاللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ توقع نہ رکھو کہ یہ بات پوری ہوگی، کہ گویا کہ وہ سیریس ہی نہیں ہے. اب یہ ہم طرز عمل نے ہمارے جو ہے اس کے مفہوم کو بدل دیا، لیکن حقیقت میں یہ اسی ایمان کا مظہر تھا. ہاں ٹھیک ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں کل چلا جاؤں، مجھے اسلام آباد جانا ہے، کراچی جانا ہے، تمام اسباب موجود ہیں، لیکن جا تبھی سکوں گا جب اللہ چاہے گا انشاءاللہ. کوئی خیر خوبی نظر آتی ہے، کوئی اللہ کی نعمت کا اظہار کہیں نظر آتا ہے، ماشاءاللہ، یہ سب کچھ اللہ ہی پر موقوف ہے، یہ اللہ ہی کی عطا ہے. اسی طریقے سے کوئی عمدہ منظر نظر آیا، سبحان اللہ، اللہ کی کوئی نعمت کسی بھی اعتبار سے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے ہو رہی ہے، الحمدللہ، یہ میرے کیے نہیں ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے. یہ وہ کلمات ہیں جو اصل میں ہماری اس سوچ کو ظاہر کرتے ہیں، اگرچہ ہم نے اس کی ان کی معنویت کو کھو دیا، اور ان کا استعمال بھی اب آہستہ آہستہ متروک ہو رہا ہے. جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو زیادہ ایلیٹ طبقات ہیں، وہ اب اپنے آپ کو اس ایلیٹ طبقے کا حصہ ثابت کرنے کے لیے ان چیزوں سے بھی آہستہ آہستہ جان چھڑا رہے ہیں. یہ وہ رخ ہے جو ہمارا بن چکا ہے. اگلی بات چوتھی کیا تھی؟ کہ یہ جان لو کہ تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ دنیا میں سب سے بڑی نعمتیں شمار ہوتی ہیں، اور انسان کو سب سے زیادہ جو تعلق خاطر ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ اس میں تمہاری دشمنی مضمر ہے اس محبت کے اندر، کہ کہیں ان کی محبت میں اتنے نہ بڑھ جانا کہ اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو نظر انداز کرنے لگو، ان کی فرمائشوں کو پوری کرنے کے لیے حدود اللہ کو توڑنے لگو، حلال ذرائع کی بجائے حرام میں منہ مارنے لگو. تو ذرا ہوشیار رہو، فاحذروہم، چوکنے رہو، یہ محبت تمہیں جو ہے تمہارے عاقبت کو برباد کر سکتی ہے، اور گویا الٹیمیٹلی یہ تمہارے دشمن ثابت ہوں گے، اور آخرت میں تم انہی کو کوسو گے کہ ان کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچا ہوں. تو یہ ابھی سے سن لو. اور پھر انما اموالکم واولادکم فتنہ، دو آزمائشیں سب سے بڑی ہیں، مال کی اور اولاد کی محبت. یہ تمہارے ویک پوائنٹس ہیں، یہ زندگی امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خاص طور پر تمہیں آزماتا ہے، اور یہ سخت امتحان ہے، مال کی محبت اور اولاد کی محبت. اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اقبال نے دونوں چیزوں کو جمع کیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. بس ترجمہ کرنا پڑے گا مجھے، اس لیے کہ اب ہم اردو سے اتنے دور جا چکے ہیں، اصل لٹریری اردو سے. یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا میں کیا کچھ ہے وہ میں اگلی آیت سناؤں گا آپ کو، سورہ توبہ کی، اس پہ سب کا احاطہ کر لیا. اور رشتہ و پیوند، یہ رشتہ داریاں، یہ تعلقات، یہ بیٹا ہے، یہ بھانجا ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ بیوی ہے، یہ والد ہیں، یہ والدین ہیں، یہ رشتہ و پیوند ہے. اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ بتان وہم و گما، ان کو ہم بہت بڑی حقیقت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی بت ہیں وہم و گمان کے. ہر شخص ایک انڈیویجول ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس انداز سے بھی بھیجا ہے تو آزمائش ہو رہی ہے، اور ان محبتوں میں بھی آزمائش ہے. اسی لیے قرآن میں آیا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جو سب سے زیادہ قریبی دوست ہوں گے قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن ہوں گے. یہ دوستیاں بھی ہم پالتے ہیں نا, دوست کی خاطر یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے, دوست نے کہا ہے, اور آخر میں ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے, ایک دوسرے کا گلا پکڑ رہے ہوں گے کہ تم نے مروایا. یہ ساری چیزیں تو ایک اللہ تعالیٰ نے محبتیں ڈال دی ہیں اور اس کی وجہ سے آزمائش ہو رہی ہے. ایک محبت اللہ اور رسول کی چاہیے اور ایک ان کی محبت ہے, یہی تو آزمائش ہے. تو یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گمان, لا الہ الا اللہ, یہی مال ہے کہ جو انسان کے لیے عذاب بن جائے گا. یہی یہ جو کچھ درہم و دینار اکٹھے کر رہے ہیں انہی سے داغا جائے گا ان کو. تو اور لیکن الا المومنین, سچے اہل ایمان ہوں اور وہ اپنے محبت کا معاملہ اللہ کی محبت کو فائق رکھیں تو پھر سب ٹھیک ہے. اس کے نیچے سورہ توبہ کی وہ آیت جس پہ ان سب کو اکٹھا کیا گیا, بہت اہم آیت ہے, اس کے حوالے سے ذہن میں رہنی چاہیے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان سے, یہاں بھی خطاب مسلمانوں سے ہے, وہاں بھی خطاب مسلمانوں سے ہے, مجھ سے اور آپ سے ہے. فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے رشتہ دار, ٹوٹل کور کر دیا, رشتہ و پیوند کے تمام جو بھی گوشے ہو سکتے ہیں سب کو سمیٹ لیا, اور ان کا آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, وہ اموال اقترفتموها, اور وہ تمہارے مال جو تم نے خوب جوڑ جوڑ کر رکھے ہیں, وہ مساکن ترضونها, اور بیچ میں وہ بھی ہے, وہ تجارت تخشون کسادها, وہ تمہارا بزنس, وہ تمہاری تجارت جس کے کساد مندی اور نقصان اور خسارے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے, وہ مساکن ترضونها, اور وہ محل, وہ مکانات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں, پسند ہیں, بڑے چاؤ سے بنائے ہیں یا بنوائے ہیں. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا ہے. یہ سب ان کو رکھو ایک پلڑے میں, ترازو کے ایک پلڑے میں یہ آٹھ محبتیں رکھو, اور دوسرے پلڑے میں تین محبتیں کون سی ہیں؟ اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت. اگر یہ محبتیں, آٹھ محبتیں جن کا تعلق رشتہ داریوں سے ہے اور دنیاوی مال و اسباب سے ہے, یہ بڑھ گئی, یہ پلڑا جھک گیا, فتربصوا, اب انتظار کرو. والد محترم رحمہ اللہ کا اپنا انداز تھا, وہ یہاں ترجمہ کرتے, جاؤ دفع ہو جاؤ, یعنی تم ناکام ہو. یہ ہے معاملہ محبتوں کا اور ان کے اندر توازن کا, یہی تو امتحان ہو رہا ہے. یہ چیزیں کھینچتی ہیں انسان کو اور یہی مجبور کرتی ہیں حلال حرام کی قیود کو ہٹانے اور ان کو نظر انداز کرنے پر. اب آگے چلتے ہیں, فتق اللہ ما استطعتم, یہ تو سوچ کا معاملہ ہو گیا تھا, اب کیا کرنا چاہیے؟ بات ساری سمجھ میں آ گئی, دعوت ایمان بھی سامنے آ گئی, ایمان کے لازمی نتائج بھی سامنے آ گئے. کیا کرو؟ اس رستے پر قدم رکھ دو, اور اس کے لیے اہتمام کیا کرنا ہوگا؟ فتقوا اللہ ما استطعتم, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کر سکو, جتنی بھی تمہاری حد امکان میں ہے, جو بھی تمہاری کیپیسٹی ہے اس کو پورے طور پر بروئے کار لاؤ. زندگی گزارو تقویٰ کی, اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی, یہ تقاضے پورے ہو جائیں گے. اب وہ تقویٰ کیا شے ہے؟ تقویٰ کا عام ترجمہ ہم کہتے ہیں اللہ کا خوف, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. یہ مکمل ترجمہ نہیں ہے, جامع ترجمہ نہیں ہے, ترجمانی، لیکن اس ترجمے کو یا ترجمانی کو بھی سامنے رکھیں تو یہ خوف کس طرح کا خوف ہے؟ یہ وہ خوف نہیں ہے جو کسی خونخوار درندے سے ہو یا کسی اور سے ہو، معاذ اللہ، بلکہ یہ اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے جیسے ایک باپ جو ہے، ایک باپ کے حوالے سے اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے کہ ایک محبت کا رشتہ بھی ہے دو طرفہ، لیکن یہ بھی خطرہ ہے کہ میری کسی بات سے میرا والد ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اپنے کسی کام سے ان کو ناراض نہ کر بیٹھوں۔ یہ جو انداز ہے یہ ہے اصل میں وہ تقویٰ، میں ایسا ہر کام کرنے سے بچوں کہ جو میرے رب میرے والد کو ناپسند ہو، کسی بھی اعتبار سے میں ان کی ناراضگی بول نہیں دے سکتا، میں اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں، اور وہ ہے اللہ کی باپ کی محبت میں۔ تو فتقوا اللہ، چنانچہ اس کا عملی اظہار کیا ہے اور اس کی جو روح قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ اصل میں ہے خوف آخرت۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، روح تقویٰ کیا ہے؟ کہ جو شخص ڈرتا رہا اللہ کے حضور حاضری سے، کھڑے ہونے سے اللہ کی عدالت میں، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اسے ہر وقت احساس رہا کہ ایک دن مجھے اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، چنانچہ اب وہ جو کام بھی کرے گا وہ سوچے گا میں وہاں جواب دے سکوں گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی کا موجب بن جاؤں اور اللہ کا عذاب میرا مقدر بن جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے سب کا، اس کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، ہر چیز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور ایک دن اللہ کی عدالت میں پیشی ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، یہاں تک کہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر حرف کا بھی جواب دینا ہے۔ کرام کاتبین کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے؟ وہ تو نہ صرف ہر عمل نوٹ کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا مگر نوٹ کرنے کے لیے موجود ہے، بہت ایفیشنٹ ہیں وہ، کوئی سستی نہیں کرتے اس معاملے میں، کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ سارا کچھ یہ سب ہمارا ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے مذاق ہے غالباً، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں عقیدے کے طور پہ، ہو نہیں سکتا ہے، لہذا زندگی کے کام کرتے ہوئے ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کرنے لگے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں حاضری ہوگی، جواب دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا، رب ناراض تو نہیں ہوگا میرے اس کام سے، جو کچھ کرنے چلا ہوں وہ رب کی ناراضگی کا موجب تو نہیں بنے گا، ہر کام کرتے ہوئے یہ غور کرنا، سوچنا، ہر قدم اٹھاتے ہوئے، یہ ہے تقویٰ۔ اب اس میں زندگی کا ہر معاملہ آ گیا، یہی نہیں کہ خاص بذاقتہ لباس ایک خاص طرح کا ہو، ہر شے اس میں داخل ہے۔ فتق اللہ، اس کے اندر پورا دین موجود ہے، چنانچہ جب آپ اس کا عمل کا ارادہ کریں، اس لیے کہ ہم سے اللہ نے مطالبہ کیا فتق اللہ مستطعتم، اور یہ مطالبہ قرآن مجید میں تقویٰ کا ایک جگہ نہیں ہے، 70 سے زائد مرتبہ ہے۔ اس مسجد میں نکاح کے بھی خطبے ہوتے ہیں اور اس میں جو چاروں آیات پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں، ان میں چاروں میں سارا زور ہی تقویٰ پر ہے، بار بار بیان ہوتا ہے۔ تقویٰ تو اس میں تو پوری زندگی سمٹ آتی ہے، تقویٰ کا اصل عمل کیا ہوگا، اس پر عمل کیسے ہو، اس آیت پر اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، کرنا کیا ہوگا؟ عملاً ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر وقت ہمیں استحضار رہے، یہ تو ہے خیال کہ اللہ کے حضور حاضری ہے، ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، عملی طور پر یہ ہوگا کہ انسان ہر گناہ کے کام سے بچے، حرام چھوڑ دے، حرام کاموں سے اجتناب کرے، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہر وہ کام چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے بھی پھیلایا ہے کہ اللہ رسول نے بھی جس چیز سے روک دیا اس سے بھی باز آ جاؤ. اللہ کی پسند یہ ہے کہ تم اللہ کے احکام تو مان ہی رہے ہو, اسی احکامات کی تفصیل جو رسول نے بتائی ہے وہ بھی مانو. تو اطاعت اللہ اور رسول کی دونوں کی کرنی پڑے گی رب کو راضی کرنے کے لیے. رب کا حکم تو یہی ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یہ ہے عمل تقویٰ. ایک جذبہ تقویٰ ہے, وہ یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے, اس کا احساس رہے کہ ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے. چنانچہ اسی کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں. اہل جنت کا ذکر ہے, بہت جگہوں پر ہے, جنت کا نقشہ بھی کھینچا گیا. سورۃ طور میں ایک خاص نقشہ جو ہے جنت کا دکھانے کے بعد اہل جنت آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, کوئی ایک خاص وقت ہوگا, کوئی ایک خاص موقع ہوگا. ویسے تو ہر ایک کی جنت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ شاید اس کی وسعت کا ہم اندازہ نہ کر سکیں, لیکن مل بیٹھے ہیں کسی وقت, اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, آمنے سامنے عمدہ تخت بچھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر بیٹھ کر خوش گپی ہو رہی ہے اور گفتگو جو ہے بین السطور یہ ہو رہی ہے کہ تمہارا وہ کیا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے تم جنت میں پہنچے ہو. ایک دوسرے سے سوال ہو رہا اور وہاں جو کامن جواب دیا گیا وہ یہ ہے, انا کنا من قبل اہلنا مشفی اہلنا مشفقین. جو کامن جواب, جو اصل نقطہ ہے وہ وہاں پر بیان کر دیا گیا, ہم یہاں آنے سے پہلے یعنی دنیا میں اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی اور دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی اللہ سے اور قیامت سے ڈرتے رہتے تھے, ہمیں ہر وقت اس کا احساس رہتا تھا. فمن اللہ علینا, پس اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا, ووقانا عذاب السموم, اور جھلسنے کے والے عذاب سے اللہ نے آج ہمیں بچا لیا اور جنت میں ہم ہیں. تو اصل بات, راز کی بات یہ ہے, یہی وہ بات ہے. اسی لیے قرآن مجید نے, آپ پڑھ جائیں قرآن, بار بار یہ کہا ہے کہ جنت میں داخلہ ملے گا کنہیں, کن کے لیے تیار کی گئی, اعدت للمتقین, جنہوں نے تقویٰ کی زندگی گزاری ہوگی. ان المتقین فی جنات و نہر, ان المتقین فی مقام امین, ان المتقین فی جنات و عیون, ان المتقین فی ظلال مبین. پڑھتے جائیے, جنت میں وہ جائیں گے. یہ رویہ جن کا زندگی میں رہا, یہ ہے اصل میں جو مطلوب ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو, کیونکہ اسی میں تقویٰ کے حوالے سے وہ آیت جو قرآن میں آئی ہے کہ اس میں تقاضا اس سے بھی سخت ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ, اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اتنا تقویٰ جتنا کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے, یعنی تقویٰ کے 100% معیار کو اچیو کرو, جو اللہ کی نگاہ میں 100% معیار ہو سکتا ہے اس تک پہنچو. جس پر روایات میں آتا ہے کہ صحابہ پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اے اللہ کے رسول اس آیت پر عمل تو ممکن ہی نہیں ہے, کون ہے جو کہہ سکے کہ میں اس مقام تک پہنچ سکتا ہوں 100%. آپ نے فرمایا ٹھیک کہتے, کسی کے لیے ممکن نہیں, حق کے تقویٰ نہیں کوئی ادا کر سکتا. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی سورہ تغابن کی, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا تمہاری امکان میں ہے, جو بھی کیپیسٹی تمہاری ہے اس میں پورا زور لگا دو. اللہ یہی دیکھ رہا ہے کہ تم نے اپنا پورا اس میں جو بھی انپٹ تھی وہ ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی. یہ ہے اگر ایمان والا اصل راستہ اور اس جب جوں جوں تقویٰ آگے بڑھے گا ایمان بھی بڑھتا جائے گا، تقویٰ کے حوالے سے جب گناہوں کو چھوڑیں گے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. یہ بھی اپنی جگہ ایک مستقل مضمون ہے کہ مقام ولایت کیسے حاصل ہوتا ہے. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کون ہیں یہ لوگ، ان کے سر پر کوئی سینگ ہوتے ہیں، کوئی خاص مخلوق ہے؟ الا ان اولیاء اللہ، یہ آیت تو بہت کوٹ ہوتی ہے. اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقویٰ کی زندگی گزاری. یہ تقویٰ، اس کو جو ہے آپ ان پریکٹس لے آئیں اور اس کے لیے پوری ایفرٹ کریں، یہ ایمان کے مقام کو اونچے سے اونچا کرتا، مقام ولایت تک پہنچا دے گا. تو فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. اب آگے صرف ترجمہ کروں گا، اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ ہوگی. اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرتے رہو اللہ کی راہ میں. وانفقوا خيرا لانفسكم، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، اور جو کوئی جی کے لالچ سے بچا لیا گیا بس وہی ہیں کامیاب ہونے والے. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، دنیا میں بینک میں رکھنے کی بجائے اللہ کے بینک میں جمع کراتے رہو گے، یضاعف لکم، وہ تمہارے لیے اس میں اسے بڑھاتا ہی رہے گا مسلسل. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو وہ بھی اللہ معاف کرے گا اگر اس رستے پر چلے. آخری الفاظ یہ ہیں کہ ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اللہ بہت ہی قدردان ہے، حلم والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادت، کھلی اور چھپی ہر شے سے باخبر ہے، واقف ہے، جاننے والا ہے. العزیز الحکیم، العزیز ہے، الحکیم ہے. یہاں پر یہ سورت مکمل ہوئی، لیکن آخری حصے پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ ہوگی اگر اللہ نے موقع دیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. چند باتیں حالات حاضرہ کے حوالے سے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے علم ہے سعودی عرب میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بہت ہی غیر معمولی پروٹوکول دیا گیا. یہ تو خیر پوری قوم کی عزت کی بات ہے، اس میں تو پریشانی اور تشویش بظاہر کوئی ہونی نہیں چاہیے اصولی طور پر، لیکن بہرحال دال میں کچھ کالا بھی جو ہے محسوس ہوتا ہے. ایئرپورٹ پر جو ریسیو کرنے کا معاملہ ہے یہ بہت ہی ایکسیپشنل ہے وہاں پر سعودی عرب کے اعتبار سے. اور عام طور پر اب لوگ یہ قیاس کر رہے ہیں، اور اس کے ظاہر بات ہے کہ قوی شواہد بھی لگتے ہیں، کہ جو خصوصی عنایت فرمائی گئی تھی ہم پر $1.5 ارب کی صورت میں، جس پر بڑی چہمے گوئیاں ہوئی تھیں کہ یہ رقم کیوں دی گئی ہے، اب اس کے حوالے سے ریپے کرنے کا اب وقت ہمارا قریب آ رہا ہے. اس احسان عظیم کو اب وہ کیش کرانے کا وقت آ گیا. یعنی وہاں پر جو داعش کے ابھرتا ہوا خطرہ ہے، اس کے مقابلے کے لیے پاکستان کی بڑی ہی اعلی تربیت یافتہ جو آرمی ہے اس سے مدد لی جائے اور اس کو استعمال کیا جائے وہاں پر. یہ ہے جو بین السطور میں محسوس ہو رہا ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سعودی عرب میں خلافت کا نام لینا آج سے نہیں، جب سے یہ حکومت قائم ہے ان کی، سعودیوں کی، خلافت کا نام لینا جرم ہے. اب یہ عام لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. خلافت تو مسلمانوں کے لیے بڑا اپیلنگ ورڈ ہے. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، اقبال نے جو کہا تھا، اور بھی کئی اشعار ان کے جو ہیں اسی حوالے سے ہیں. بہرحال یہ ہے وہ صورتحال کہ گویا مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی جو صہیونی سازش ہے، جس کا اس وقت لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے امریکہ، اس میں ہمیں استعمال کیا جائے گا، اور پاکستانی فوج کو اپنے مقاصد کے لیے پھر وہاں پر استعمال کرنا ان کے پیش نظر ہے. اللہ اعلم. اس میں ایک تو تشویش یہ ہے کہ یہ ہمارا استعمال کس کام میں ہو رہا ہے، دوسرے خود پاکستان کو کمزور سے کمزور کرنے کے لیے بھی پاکستانی فوج کو مختلف محاذوں پر پھیلا دینا امریکہ کی ایک پلاننگ کا حصہ ہے، جو کوئی شک ہی نہیں ہے. جو کچھ کروایا گیا اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ پاکستان کو اور اس کی فوج کی افیکٹونیس کو کم کیا جائے، مختلف محاذوں پہ الجھا دو. اب اس وقت بھی جو ہیں وہ کئی محاذ ہیں، بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے کہ علیحدگی پسند جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں، اور سب کو پتا ہے پیچھے کون ہے، امریکہ بھی ہے اور انڈیا بھی ہے، مل کر سازشیں کر رہے ہیں، جو سب پاکستان کے سب سے بڑے دوست ہیں اس وقت امریکہ، وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. پھر یہ ضرب عزب پہ بھی جو ہے فوج یہاں پر بھی انوالو ہے. مشرقی سرحد ہماری وہ ہر وقت ہی خطرے سے دوچار ہے. کراچی میں بھی فوج کا آپریشن کی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں. یعنی اس طریقے سے عملاً کیا ہوگا، نقصان پاکستان کا. بہرحال یہ ایک تشویش کا معاملہ ہے، اللہ تعالی کو کیا منظور ہے، لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے تو ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کی رحمت اور مدد کے مستحق نہیں ہیں، اللہ کے بڑے سخت ترین عذاب کا ہم نے اپنے آپ کو مستحق بنا رکھا ہے. چنانچہ اس کا ایک منظر اور یہ بھی ہے، بہت سارے مظاہر پہلے بھی آئے ہیں، کہ اس وقت ایک اہم بحث چل نکلی ہے. ہمارے اٹارنی جنرل نے ایک بیان دیا پچھلے دنوں، چونکہ جب یہ 21ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے اور اس پر وکلاء وغیرہ کی طرف سے یہ بات بھی کی گئی اور بہت سے حلقوں کی طرف سے، کہ یہ 21ویں امینڈمنٹ جو ہے یہ آئین کے مجموعی ڈھانچے سے متصادم ہے، ٹکراتی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک علمی ڈبیٹ ہے جو اس وقت چل رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے آئین کے اندر اور خود پاکستان کے نام میں یہ چیز شامل ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور آئین میں آرٹیکل نمبر 2A جو ہے وہ قرارداد مقاصد شامل ہے کہ اس ملک کے اندر حکمرانی اللہ کی ہے. اسی کی تفصیل جو آرٹیکل 227 ہے اس کے اندر آئی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف اس یہاں پر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. گویا ایک اعتبار سے اسلام کو حاوی کیا گیا ہے ہر اعتبار سے. جمہوریت میں تو عام اصول یہ ہے نا کہ دنیا میں لوگ عوامی نمائندے جو چاہیں قانون بنائیں اپنی کثرت رائے سے، لیکن اس جمہوریت کی نفی بھی ہمارے آرٹسٹ میں موجود ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر، آئین کے اندر، کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو جو جمہوریہ ہے وہ بھی اسلام کے تابع ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ویری کلیئر. جو اصل اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ اسلام ہے، اور اگر جمہوریت ہے وہ اسلام کے تابع ہے. قرآن و سنت کے تحت ہی قانون سازی کر سکتے ہو تو پھر جمہوریت کیا رہ گئی؟ اب تو صرف یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کیسے کرنا ہے، وہ ایک مسئلہ ہے جمہوریت کا. باقی جمہوریت میں تو یہ ہے کہ خود مل کر اپنی آزادانہ رائے سے قانون بناؤ، جو بھی کچھ ہو رہا ہے ویسٹ میں، امریکہ میں، وہ اسی بنیاد پہ ہو رہا ہے. فعل عمل قوم لوط کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا گیا، ایک نارمل حیثیت ہے، ایسی قابل دست اندازی پولیس کو جرم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہماری کہ اس کا فیصلہ ہے، جو بھی آئین ساز ادارہ ہے، پارلیمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے کہ اب یہ بحث شروع جب ہوئی تو جو رونے کی بات ہے، رونے کا مقام ہے، اور جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات، کہ ہمارے اٹارنی جنرل صاحب نے بیان دے دیا کہ پاکستان کے دستور کے اندر کوئی بھی بنیادی آئینی ڈھانچہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ اوپن ہے ہر اعتبار سے، ہم کسی شے کو اس کا آئینی ڈھانچہ قرار نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل سیکولرزم کی راہ پر آپ جانا چاہتے ہیں، اور جو ہم نے اسلام کا دم چھڈا لگایا بھی ہوا اس کو بھی نکال دینا چاہ رہے ہیں، جو عملاً نہیں کر رہے ہم. اور یہ بحث اب سیکولر طبقات بڑے اس پر ایکٹیو ہو کر انہوں نے کام شروع کر دیا، اور ان کی طرف سے کالم آ رہے ہیں कि पाकिस्तान के आईन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कहें कि ये बुनियादी ढांचा है और इसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, हर चीज ओपन है। ये एक बड़ी ढिटाई की बात है और सरीहन इस मुल्क को के इस्लामी तशख्स को खत्म करने के मुतरादिफ है। इसका जो है नोटिस इंशाल्लाह हम ले रहे हैं, इस पर भी कोई सेमिनार वगैरह भी हो और लोगों को उस पर जमा किया जाए और अवेयरनेस दी जाए कि ये मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि आम लोगों को तो इससे अंदाजा नहीं है। अखबारात में और खबरें और इस तरह की होती हैं कि वो ज्यादा काबिल तवज्जो होती हैं, इन चीजों को आवाम जो है उनके लिए तो समझने से भी जरा उनके उस मेंटल लेवल से भी ऊपर है, लेकिन ये बहुत अहम चीज है और इस मुल्क के इस्लामी तशख्स को खत्म करने और मिटाने की तरफ ये अब सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अल्लाह ताला इनकी इन काविशों को नाकाम बनाए और हमें वो हकीकी ईमान नसीब फरमा दे कि फिर हम ईमान के अमली तकाजे पूरे करने लगें और अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे शामिल हाल हो सके। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।